یہ نوی سورت ہے، دسویں پارے میں چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، آیت نمبر 38۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعودت علیہم الشقہ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، رمضان مبارک کے بعد الحمدللہ جو سلسلہ کلام ہمارا رمضان سے پہلے منقطع ہوا تھا اس کو دوبارہ ہم شروع کر رہے ہیں سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں۔ الحمدللہ سورہ توبہ کے 5 رکوع ابتدائی وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ رمضان مبارک میں عصر کی نماز کے بعد متفرق موضوعات پر 10 سے 15 منٹ وہ گفتگو چلتی رہی۔ اب انشاءاللہ آج سے ہم اپنے سلسلہ کرام کو دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ کے آغاز میں تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو تازہ کر لیجئے، کیونکہ ایک مہینے کا تعطل بھی اس میں رہا ہے۔ سورہ توبہ یہ مدنی سورت ہے اور اس کے 16 رکوع میں سے ابتدائی 5 رکوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت خصوصی کا بیان ہے، کہ جو خصوصاً عرب کی طرف آپ کی بعثت تھی۔ اور ابتدائی 5 رکوع میں بھی پھر تقسیم اس طرح سے ہے کہ جو پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع تھا جو ہمارے مطالعے میں آیا، یہ سن 9 ہجری کے موقع پر، جو کہ حج کا موقع ہے، اور یہ قریش مکہ اور اہل ایمان یہ مشترکہ حج تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 3 رکوعوں میں کفار مکہ پر، کہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی تھی، فائنل احکامات، آخری احکامات ہیں کہ جو کہ آئے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کو مختلف گروہوں کو مختلف وقت ہے کہ جو کہ مہلت وہ دی گئی کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اسلام کو اسٹڈی کریں، اور اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی بھائی ہیں، نہیں کرتے تو پھر ان کی گردنیں ماری جائیں گی، کیونکہ ان پر حجت تمام اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہو چکی تھی. تو یہ موضوعات ہیں فائنل احکامات قریش مکہ پر. یہ رکو نمبر 1, 4 اور 5 ان تین رکو میں آیا. پھر درمیان میں جو رکو نمبر 2 اور 3 تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ یعنی فتح مکہ سے جسٹ پہلے یہ رکو ہیں کہ جو کہ نازل ہوئے, اور جب صلح حدیبیہ توڑی ہے کفار نے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مکے پر چڑھائی کا فیصلہ فرمایا. اور یہ ہے کہ بعض سادہ لو مسلمان وہ یہ چاہتے تھے کہ مکے پر حملہ نہ ہو, اور یہ ہے کہ ان کا خیال کر لیا جائے قریش مکہ کا کہ یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور کچھ خدمتیں کرتے ہیں. تو بہرحال ایک نرم مادہ ہے کہ جو کہ پیدا ہو رہا تھا بعض سادہ لو مسلمانوں کے اندر. لہذا ان کو پھر سمجھایا گیا کہ یہ مشرکین مکہ ان سے کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے کہ جبکہ یہ خود معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے, اور تمہیں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے مکے سے نکال بھار کیا, ہجرت پر مجبور کیا, جانی دشمن ان کے ہو گئے, اور کیسی کیسی اذیتیں ہیں کہ جو مکی دور میں مکے میں انہوں نے اہل ایمان کو اللہ کے رسول کو دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ موضوعات ہیں کہ جو تفصیل سے ابتدائی 5 رکوع میں ہمارے سامنے آ گئے. اب یہ جو 11 رکوع آ رہے ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی کا تذکرہ ہے. یعنی ایک بعثت آپ کی خاص عرب کی سطح پر تھی طرف تھی, اور ایک بعثت ہے کہ جو کہ پوری نو انسانی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول بنا کے بھیجے گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ دین اسلام بھی اس کی جو بھی ایکسٹینشن ہے وہ عرب سے باہر وہ پوری دنیا میں, کیونکہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پھر عرب کی سطح پر تو 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا, عرب کی سطح پر دین غالب ہو گیا. پھر آپ نے باہر نکل کے قیصر روم کے خلاف یہ فیصلہ کن اقدام ہے کہ جو کہ کیا ہے, جو غزوہ تبوک ہوا ہے تبوک کے مقام پر. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ کیونکہ عرب سے باہر نکل کے اس وقت کی جو سپر پار تھی سلطنت روما اس سے مقابلہ تھا, تو اس اعتبار سے پھر یہ بعثت عمومی کا اب بیان ہے کہ جو 11 رکوع میں اب ہمارے سامنے آئے گا. یہ جو 11 رکوع ہیں یہ منافقین پر بھی بہت بھاری ہیں, کیونکہ اس میں منافقین کا جو چٹھا بٹا ہے وہ پوری طرح سے کھل کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. اور اس اعتبار سے ہمارے لیے بڑا ایک یعنی موضوع اہم اس اعتبار سے ہے کہ یہ منافقین کون ہوتے تھے. یہ کلمہ گو مسلمان ہوتے تھے, جب دین کے تقاضے سامنے آتے تھے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے, عملی طور پر کوئی پیش قدمی نہیں ہوتی. اور یہی وہ خدشہ ہے کہ جو کہ ہمیں بھی لاحق ہے, ہم بھی کلموں کو مسلمان ہیں, اور یہ ہے کہ ہم سے بھی تقاضا ہے کہ یہ دین کے جو بھی تقاضے ہیں اس میں پیش قدمی ہو, اور اگر خدا نہ خواستہ پیچھے ریورس گیئر لگتا ہے تو پھر یہ نفاق کے درجوں پر انسان ہے کہ جو کہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نفاق کے ہر کیفیت سے جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اب یہ جو بھی موضوع آ رہا ہے 11 رکوع آ رہے ہیں, اس کو ہمیں ایک آئینے کے طور پر دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر وہ منافقانہ طرز عمل تو نہیں ہے کہ جو 14 سال پہلے ان منافقین کے اندر تھا. تو بہرحال غزوہ تبوک کا پس منظر ہے ان 11 رکوع میں, اور غزوہ تبوک کا پس منظر بھی اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر انشاءاللہ یہ آیتیں بھی آسانی اس کے ساتھ سمجھ میں آئیں گی. سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بھی دعوتی مساعی ہے وہ فوکس رکھی ہے صلح حدیبیہ سے پہلے عرب کی سرزمین یعنی مکے میں. دعوتی مساعی ساری وہ مکے تک محدود رکھی, صلح حدیبیہ کہ جو سن 6 ہجری میں ہوئی ہے اس سے پہلے پہلے, یعنی پورے 13 سال مکی دور اور پھر 6 سال مزید یہ مدنی دور. اس میں سیرت کے مطالعے میں کوئی ایک جماعت بھی ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو آپ نے تبلیغی مسائی کے اعتبار سے کوئی پیش رفت کی ہو, اور کسی مکے سے باہر نکل کر کوئی جماعت آپ نے بھیجی ہو دعوت کے لیے. اصل میں یہ فرق ہوتا ہے تبلیغی مسائی میں اور انقلابی مسائی میں. یعنی تبلیغی مسائی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے لیکن اس کی کوئی جڑ اور بنیاد نہیں ہوتی, اور یہ درخت اور بیل کی مثال سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی جس طرح سے بیل جو ہے وہ اوپر اوپر تیزی سے پھیلتی ہے لیکن اس کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہوتی, ایک جھٹکے سے آپ اس کو کھاڑ پھینکیں. لیکن درخت کیا کرتا ہے, یہ پہلے اپنی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے نیچے, اور جب وہ جڑیں مضبوط کر لیتا ہے پھر اوپر جو ہے وہ شاخیں ہیں کہ جو کہ بڑھاتا ہے. تو تو یہی انقلابی مسائی کا رنگ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سن 6 ہجری سے پہلے کوئی بھی تبلیغی مسائی کوئی باہر مکے سے باہر نہیں بھیجی, ساری کنسنٹریشن وہ آپ کی مکے کی سرزمین پر تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہاں کوئی مدینے سے یثرب سے کوئی ڈیمانڈ آتی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی مقری دیں, کوئی قرآن پڑھانے والا دیں, سمجھانے والا دیں, تو پھر اللہ کے رسول نے آن ڈیمانڈ پھر موسیٰ بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن ام مختوم کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن خود سے کوئی جماعتیں جو ہے وہ باہر نہیں بھیجی. لیکن جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے سن 6 ہجری میں اور یہ ایک صلح پر آمادہ کفار ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہی کیا تھا کہ اب انہوں نے قوت تسلیم کر لی ہے, مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کر لی. یعنی جب بھی کوئی دو فریقین صلح پر آمادہ ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کی قوت کو تسلیم کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے صلح حدیبیہ سے پہلے تو یہ منہ لگانے کو تیار نہیں تھے مسلمانوں کو کفار مکہ, لیکن اب 6 ہجری میں خود آئے ہیں صلح پر. اور یہ ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کے ساتھ اپنی جو بھی دعوتی مسائی ہے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے, اور قرب و جوار کے جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں ان کو آپ نے خطوط لکھے ہیں, اپنے امبیسڈرز ہیں, ایلچی ہیں کہ جو کہ روانہ کیے. ان میں سے ایک امبیسڈر آپ نے بھیجے والی غسان یعنی بصرہ کے جو رئیس شرجیل بن عمر, اس کی طرف جو ہے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایلچی بنا کے بھیجا دعوت جو ہے وہ آپ نے اس کو دینے کے لیے. تو بہرحال اس نے جو بکبکتی یہ کی کہ جو شرجیل بن عمیر حارث بن عمیر جو کہ آپ کے ایلچی تھے, ان کو جو ہے جب وہ وہاں پہنچے ہیں شرجیل بن عمر کے پاس, اس نے اللہ کے رسول کے ایلچی کو جو ہے وہ قتل کر دیا, حضرت حارث کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالی. اور کسی بھی ایلچی کا یعنی یہ شروع زمانے سے لے کر آج تک کسی بھی امبیسڈر کا قتل کر دیا جانا یہ اصل میں جنگ کے مترادف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں بھی دیکھیں کہ جو بھی باہر کے سفارت خانے ہوتے ہیں اور جو امبیسڈرز یہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو لہٰذا حکومت وہ بڑا ان کا پروٹوکول ہے کہ جو کہ سیکیورٹی کے اعتبار سے بڑا خرچ بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا کسی بھی ایلچی کا قتل ہو جانا امبیسڈر کا یہ جنگ کے مترادف ہوتا ہے. تو بہرحال حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شرجیل بن عمر نے رئیس بصرہ کے اس نے یعنی شہید کر دیا, تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا دستہ ہے کہ جو کہ تیار کیا اور جنگ موتا ہے کہ جو کہ ہوتی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ 3 صحابہ رضوان اللہ اجمعین, حارث زید بن حارث ہیں حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, اسی طرح حضرت جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالیٰ, اور عبداللہ بن رواحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یکے بعد دیگر آپ نے فرمایا کہ یہ 3 کے پاس کمان ہے کہ جو کہ آئے گی, پہلے زید بن حارثہ وہ کمان سنبھالیں گے, اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار کے پاس کمان آئے گی, اور پھر اس کے بعد یعنی عبداللہ بن رواحہ کے پاس وہ کمان آئے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ جب مسلمان وہاں پہنچے ہیں جنگ موتا ہوئی ہے, تو 1,00,000 کا لشکر تھا کہ جو کہ مقابلے پر آ گیا تھا کیل کاٹے سے لیس. تو بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو جانیں دی ہیں اور یہ 3 صحابہ کرام جو القدر وہ شہید ہوئے ہیں, اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر وہ کمان سنبھالی ہے, اور پھر 1,00,000 کے مقابلے میں یہ مٹھی بھر 3,000 ان کو ناکو چنے چبوا کے اور پھر کامیابی کے ساتھ واپس پلٹ گئے. یعنی نہ ان کو فتح ہوئی نہ یہ غالب ہے نہ یہ مفتو ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 1,00,000 کے یعنی مخالفین سے جو ہے وہ لڑ کے اور ان کا نقصان کر کے واپس پلٹ آنا بڑی زبردست جنگی حکمت عملی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنائی, اور یہ ہے کہ وہ واپس آ گئے, اپنے جو بھی ساتھی تھے ان کو بچا نکال لے گئے. بہرحال یہ ہے کہ پھر اس جنگ موتا میں قیصر روم نے جو ہے وہ مدد کی کفار کی, اور بہرحال یہ ہے کہ پھر انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی قیصر روم نے حرکت لیں. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے جو بھی قافلے آ رہے تھے کاروبار کے حوالے سے, تو انہوں نے یہ خبریں دیں کہ وہ تو پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کا فیصلہ کر چکے ہیں قیصر روم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ فرمایا اور فیصلہ یہ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ وہ چڑھ کر ہمارے پاس آئیں ہم ان کے اوپر جو ہے وہ پہنچتے ہیں. اور 30,000 کا یہ لشکر ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے جو ہے وہ تیار کیا اور خود بھی آپ اس میں شریک ہوئے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ یعنی مشکل ترین جو ہے وہ غزوہ تھا, جیش الاسرہ اس کو کہا جاتا ہے, یعنی ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غزوے میں مسلمانوں کو آزمایا. یعنی بہت طویل سفر تھا, 800-900 میل کا سفر تھا, یعنی قیصر روم جو ہے وہ جانا تھا, تبوک کے مقام پر جانا تھا. اچھا اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی جنگ کا ارادہ فرماتے تھے آپ اس کو بڑا سیکرٹ رکھتے تھے, بڑا راز میں رکھتے تھے, یعنی تفصیلات نہیں بتاتے. لیکن جب یہ قیصر روم سے مقابلے پر آپ نکلے ہیں غزوہ تبوک میں, تو اچھی طرح سے ہر پہلو کو آپ نے آگاہ فرما دیا کہ کس سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں اور کتنی مسافت ہے کہ جو کہ ہمیں طے کرنی ہوگی اور یہ ساری چیزیں, کہ تاکہ جو سوچ سمجھ کے جو وہ نکلے. اور پھر آپ نے نفیر عام بھی فرما دی کیونکہ سپر پار سے مقابلہ تھا اس وقت. تو یہ واحد موقع ہے غزوہ تبوک کا کہ جس میں تمام جنگ کے قابل لوگوں کو نکلنا تھا جنگ کے لیے, اللہ کے رسول کے ساتھ جانا تھا, یہ نفیر عام کہلاتی ہے. اس سے پہلے غزوہ تبوک سے پہلے نفیر عام نہیں ہوتی تھی, یعنی جو بھی ترغیب ہے کہ جو کہ دی جاتی تھی اور جتنی تعداد درکار ہوتی تھی اگر وہ صحابہ آ جائیں تو وہ دوسروں کے لیے پھر فرض کفایہ بھی ہو جاتا. لیکن یہ فرض عین تھا اس وقت, غزوہ تبوک کا موقع واحد موقع ہے سلسلہ غزوات میں کہ نفیر عام تھی کہ سب کو نکلنا. تو بہرحال منافقین بھی بڑے ایکسپوز ہوئے, اور جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا یعنی مشکل غزوہ تھا ہر لحاظ سے, طویل سفر. پھر یہ ہے کہ یہ گرمی شروع ہو گئی تھی اور شدید گرمی تھی اور طویل سفر تھا. پھر مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی بہت کم تھیں, یعنی سیرت میں آتا ہے کہ 18-18 صحابہ ایک ایک اونٹ پر ایک ایک وقت وہ سواری کرتے تھے وقفے وقفے سے, 18-18 صحابہ, ان کے لیے صرف ایک سواری تھی کہ جو کہ ہوتی. اور پھر یہ کہ قحط کی بھی کیفیت, یعنی ساز و سامان میں بھی راستے میں وہ کھانے پینے کا بہت زیادہ نہیں تھا. ایک کھجور دو صحابہ کرام کے لیے, ایک کھجور دو صحابہ کرام کے لیے, ایک صحابی چوستے پھر دوسرے کو دیتے, اس طرح سے یہ گزر اوقات وہ سفر کے دوران وہ چل رہا تھا. پھر یہ ہے کہ مدینے والوں کی کیونکہ معاملہ سارا زراعت پر ہوتا تھا, لہذا اب کیفیت یہ تھی کہ کھجور کی فصل پورے سال محنت کر کے اب وہ کھجور کی فصل بالکل تیار کھڑی تھی, اب اتارنے کا وقت تھا. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, اعلان کر دیا نفیر عام کا, نکلنا ہے سب کو, چھوڑو کھجور کی فصل کو. لہذا یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا کڑا امتحان تھا اہل ایمان کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مشکل غزوہ ہر لحاظ سے, اور اس میں یہ ہے کہ پھر منافقین ایکسپوز ہوتے ہیں. کچھ منافقین کے گروہ آئے غزوہ تبوک سے نکلنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول کے پاس آ کے انہوں نے جھوٹے عذر وہ پیش کر کے کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تو آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں, یعنی بیٹھ جائیں مدینے میں, آپ کے ساتھ نہ جائیں. بہرحال آپ جھوٹے عذر ان کے سن رہے تھے اور نرم طبیعت کی وجہ سے ان کو آپ جو ہے وہ رعایت دے رہے تھے. اور یہ ہے کہ بعض وہ بھی منافقین تھے کہ جنہوں نے زحمت نہیں کی غزوہ تبوک میں نکلنے سے پہلے, وہ آئے ہی نہیں. ان کا تو ذہن یہ تھا کہ یہ سیدھے موت کے منہ میں جا رہے, یعنی اتنا بڑا سپر پار سے مقابلہ اور اتنے مٹھی بھر ساز و سامان بھی کچھ نہیں, تو یہ سیدھے موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور یہ واپس پلٹیں گے نہیں, تو لہٰذا وہ پہلے آئے ہی نہیں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں غزوہ تبوک میں, اور یہ ہے کہ کوئی مہینے سے کم کچھ وہاں پڑاؤ ڈالا رہا, لیکن قیصر روم پر اللہ تعالیٰ نے ایک روب دبدبا ہے کہ جو اللہ کے رسول کا وہ تاری کیا, اور اس کی ہمت نہیں ہوئی باہر نکلنے کے مقابلے پر, تو لہٰذا وہ باہر نہیں نکلا. یعنی 22-25 دن آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالے رکھا, اور وہاں کی جو ارد گرد کے قبائل تھے وہ ان سے آپ نے بڑے کامیاب معاہدے کیے, اور پھر آپ یعنی بغیر جنگ کے فتح آپ کو ہوئی, اور پورے عرب پر آپ کی جو بھی دھاک ہے وہ بیٹھی ہے, اور باہر بھی یعنی تبوک تک جو ہے وہ یہ دھاک مسلمانوں کی بیٹھ گئی کہ اتنے بڑے سپر پار سے جو ہے وہ مقابلے کے لیے نکلے ہیں آئے ہیں اور وہ مقابلے پر آئے. تو بہرحال جب پھر واپس لوٹے ہیں تو پھر کچھ منافقین کے گروہ آئے, انہوں نے پھر جو ہے وہ معذرتیں کی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ یہ پورا تبصرہ ہے کہ جو کہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے, اور اس رکوع میں کہ جو آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے اس میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ جو کہ جن کو دنیا کی محبت کی بیڑیاں ہیں کہ جو کہ پڑ گئی تھی, اور نفیر عام کے باوجود وہ ہیلے بہانے کر رہے تھے اور نہیں نکل رہے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا, خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے، اہل ایمان سے ہے، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثقلتم الی الارض، کہ جب بھی تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، کوچ کرو، تو تم زمین میں دھسے چلے جاتے ہو. تمہاری یہ دنیا کی محبت اور جو آسائشیں، یہ پاؤں کی بیڑیاں بن رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نفیر عام کا معاملہ کر رہے ہیں، دشمن سے، ایک بڑے دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، اور تم زمین میں دھسے جاتے ہو. ارضیتم بالحیات دنیا من الاخرہ، بہت اہم بات ہے، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا، اس پر تم راضی ہو گئے؟ یعنی یہ چند، یعنی ساز و سامان کہ جو کہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں، عارضی ہے، یہاں آنکھ بند ہوئی اور یہ سارے کاروبار تمہارے اور یہ مال و دولت سب کچھ یہیں رہ جانا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کی جو بھی پائیدار زندگی آخرت کی اس کو داؤ پہ لگا رہے ہو اس عارضی دنیا کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واقعتاً جب دنیا کی محبت انسان کے اندر آ جائے، جب ہی تو حدیث میں اس کو تمام برائیوں کی جڑ ہے کہ جو کہ قرار دیا گیا، یعنی تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ یہ حب دنیا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. جب یہ دنیا کی محبت جو ہے وہ جڑ پکڑ جاتی ہے انسان کے اندر، تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی جرت اس کو نہیں ہوتی، اور دشمن ہے کہ جو کہ سامنے دندناتا پھر رہا ہوتا ہے. اور آج بالکل کیفیت یہی ہے، یعنی 57-58 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، یعنی 2 ارب کم و بیش پوری دنیا میں مسلمان ہونے کے باوجود، آج کس طرح سے ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل ہے کہ جو کہ دندناتا پھر رہا ہے، بدمس ہاتھی کی طرح کیسے ظلم کے پہاڑ ہیں کہ جو کہ ارض فلسطین پر جو ہے وہ توڑ رہا ہے. کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ کوئی مستحکم جو ہے وہ کوئی بنیاد وہ فراہم ہو جائے، اور کوئی تھریٹ ہے کہ جو کہ کم از کم وہ تھریٹ ہی دے دی جائے، بس اوپر کے دعوے ہیں کہ بس، یعنی زبانی کلامی کچھ جمع خرچ وہ ہو جاتا ہے، لیکن آج تک یعنی کوئی ہم مضبوط کوئی اتحاد وہ بنا نہیں سکے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ المیہ ہے، اور یہ قرآن تو ایک آئینے کے طور پر ہے، آخری انسان تک کے لیے اس میں ہدایت ہے. ٹھیک ہے کہ اس میں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، لیکن آئینے کے طور پر ہمیں بھی یہ کیفیات ہیں کہ جو کہ دیکھنے چاہیے. کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، بس یہ دنیا کی زندگی کا جو متاع ہے، ساز و سامان ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر کتنا قلیل، بہت تھوڑا. اب یہ قلیل کی وضاحت اگر حدیث مبارکہ میں ہم دیکھیں، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور احادیث جو 2 ہی روایات کافی ہوں گی انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں آگے ہوں گی، اللہ کے رسول نے اس دنیا کی زندگی کو جو واضح کیا ہے، اس کی جو بے ثباتی ہے آخرت کے مقابلے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے کہ کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور نکالے تو جو تری وہ اس کی انگلی پہ لگی ہے وہ کون سی دنیا ہے؟ یہ دنیا بھی زندگی ہے. اور وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر وہ کون سی دنیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے. لہٰذا کوئی کمپیریزن نہیں. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کی بات نہیں ہو رہی، مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹا سا پرندہ ہے، انگلیوں میں ہم مسل دیتے ہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے، مائکروسکوپک لیول پر وہ پر ہے کہ جو کہ دیکھا جاتا ہے. اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس دنیا میں کافر کو اللہ تعالیٰ پانی کا گھوٹ بھی نہ دیتا. اور کیونکہ حقیقت نہیں ہے دنیا کی، تو کافر پانی کا گھوٹ کیا مزے کر رہا ہے، بہت کچھ ہے کہ جو کہ اسے حاصل ہو رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. وہ تو اصل حقیقت وہ آخرت کی زندگی ہے، طویل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی جو بے ثباتی ہے اس کو واضح فرمایا. ایک مرتبہ صحابہ کرام جو ہے وہ گزر رہے تھے، سفر پہ تھے، اللہ کے رسول بھی ساتھ تھے، ایک کچرا کنڈی پر آپ نے صحابہ کرام کو روکا، وہاں پر ایک مرا ہوا بکری کا بچہ، پیٹ پھولا ہوا، کان کٹے ہوئے، سڑان آ رہی ہے، مرا ہوا. اور اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ کون تم میں سے اس کو ایک دھرم میں خریدے گا، اس بکری کے بچے کو کون تم میں سے ایک دھرم میں اس بچے کو خریدے؟ تو صحابہ کرام نے بڑی حیرت سے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، اللہ کے رسول یہ تو مرا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے، پھیٹ پھولا ہوا، سڑان آ رہی، کون اس کو ایک دھرم میں خریدے گا؟ اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے کہ اس کو مفت میں بھی کوئی نہ لے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری نگاہ میں جس طرح سے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی حیثیت کمتر ہے، اس سے کہیں زیادہ کمتر اس دنیا کی حقیقت وہ اللہ کی نگاہ میں. تو بہرحال یہ وہ بے ثباتی ہے دنیا کی کہ جو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم دنیا کے مال و متا تمہاری پاؤں کی بیڑیاں بن رہے ہیں، اللہ کے رسول کو تم دغا دے رہے ہو اس عین موقع پر. تو فرمایا کہ فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل، بس یہ دنیا کی زندگی کا جو متع ہے ساز و سامان ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. الا تنفرو یعذبکم عذاباً علیماً، دیکھو اگر تم نہیں نکلو گے، کوشش نہیں کرو گے اللہ کے رسول کے ساتھ، لبیک نہیں کہو گے، تو پھر اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوماً غیرکم، اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے، بدل دے گا دوسری قوم کو، یعنی تمہیں نیست و نابود کرے گا. یعنی تم اگر صحیح طور پر نمائندگی نہیں کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بحیثیت مسلمان، تو پھر تمہیں ختم کر کے اور اللہ تعالیٰ دیگر اقوام کو مسلط کر دے گا اور انہیں اسلام کا جھنڈا ہے کہ جو کہ تھما دے گا. یعنی اللہ کو تو اسلام کا جھنڈا اوپر ہی رکھنا ہے، تم اگر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوں گے تو دیگر اقوام کو لے آئے گا. اور یہ ماضی میں یہ مثالیں رہی ہیں، یعنی وہ تاتاری کہ جن کو جن کے ذریعے سے جن کے ہاتھوں سے مسلمانوں کو پٹوایا اللہ تعالیٰ، اتنا خون ہے کہ جو کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کا بہایا، انہی تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا علم ہے کہ جو کہ تھما دیا، اسلام کی توفیق ہو گئی. ہے ایا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. لہٰذا وہ تاتاریوں نے اسلام قبول کیا، اور کیا علم ہے کہ جو کہ بلند کیا. تو بہرحال یہ سنت تو پہلے بھی جاری رہی ہے. لہٰذا اگر تم نے یہ یعنی بزدلی دکھائی اور صحیح نمائندگی نہیں کی اللہ کے دین کی، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دے گا اور دیگر اپنے محبوب بندوں کو لا بسائے گا. ولا تذر روح شیئا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. لہذا تم عاجز نہیں کر سکتے اپنے عمل سے، دنیا داری سے، چاہے تم جتنا ٹیکنالوجی حاصل کر لو، لیکن تم اللہ کو عاجز نہیں کرنے والے، ہرانے والے نہیں. اللہ تنصرو فقط نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین. اب ذرا مسلمانوں کو ذرا جھنجوڑا جا رہا ہے ایک ماضی کے واقعے سے. فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم محمد کی، اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، فقط نصرہ اللہ، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے تو اپنے رسول کی مدد کی ہے اس سے پہلے بھی. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جب ان کو کافروں نے جو ہے وہ نکالا تھا، یعنی یہ ہے ہجرت کا واقعہ، یعنی مکے سے مدینہ جب ہجرت کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ گیا ہے، تو پھر آپ نے صدیق اکبر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ سفر ہے کہ جو کہ کیا مدینہ کی طرف. اور بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب کافروں نے نکالا آپ کو، مجبور کر دیا، جانی دشمن ہو گئے، تو جب قوم جانی دشمن ہو جائے تو پھر نبی جو ہے وہ ہجرت کرتا. ثانی اثنین، جبکہ وہ دو میں کے دوسرے تھے، یعنی اشارہ ہو گیا کہ وہ کتنے تھے، صدیق اکبر تھے اور اللہ کے رسول تھے. یعنی اللہ کے رسول کون سے تھے، یعنی دو میں کے دوسرے تھے، ایک ہو گئے صدیق اکبر اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہما فی الغار، کہ جبکہ وہ غار میں تھے، اور یہ کون سا غار ہے، غار ثور، ٹھیک، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قیام کیا ہے، اور پورا واقعہ سیرت میں ہمارے سامنے ہے کہ صدیق اکبر جو ہے وہ وہاں پر گئے ہیں اور سوراخوں کو جو ہے وہ بند کیا ہے، ایک سوراخ پر جو ہے وہ یعنی کپڑا ختم ہو گیا تو پاؤں رکھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استراحت جو ہے وہ فرما رہے تھے، اپنے گھٹنے پر سر مبارک رکھے. اور بہرحال اسی دوران کیا ہو گیا کہ کفار جو ہے وہ تعاقب کرتے ہوئے بالکل غار کے دہانے پر پہنچ گئے، اور یہ ہے کہ صدیق اکبر جو ہے وہ انتہائی غم کی کیفیت میں تھے، اپنی جان کا غم نہیں تھا بلکہ غم یہ تھا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھ لیں تو ہم پر یہ نگاہ پڑ جائے گی کفار، اور یہ پکڑ کے ذاتی کریں گے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا غم کس کا تھا، اپنے حبیب جناب نبی کے، اپنے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ تعالی نے مدد فرمائی، اور یہاں توکل کا جو اعلی معیار انبیاء کرام نے وہ قائم فرمایا ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ توکل ہم سب کو جو ہے وہ عطا فرمائے. جب فرمایا کہ اذ یقول لصاحب، کہ جب صدیق اکبر غم کی کیفیت میں تھے اور بالکل دہانے پر یہ کفار آ چکے تھے، تو وہ اللہ کے رسول اپنے صاحب سے کیا فرما رہے تھے، صدیق اکبر سے، کہ لا تحزن، کہ تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ. یہ ہے توکل کی اعلی مثال. یعنی اسباب بالکل مخالف ہو چکے ہیں، کوئی یعنی بچنے کا امکان نہیں، لیکن اللہ کی ذات پر بندہ مومن کا توکل ہمیشہ وہ قائم رہتا ہے. اور یہ ہے کہ یہ قائم رہے، یہ کھوٹا مضبوط اللہ سے، تو پھر یہ ہے کہ سارے خوف ہیں جو کہ دل سے نکل جاتے ہیں. یہی موقع تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، پوری بنی اسرائیل جب نکلی ہے فرعون کے چنگل سے، فرعون تعاقب کرتے کرتے بالکل سر پر آ گیا، آگے بڑھ نہیں سکتے، آگے سمندر آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کر دیا، انا لمدرکون، ہم تو مارے گئے، ہم نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے جا سکتے. تو وہاں پر بھی دیکھیں توکل کی اعلی مثال، وہ جو الفاظ ہیں بڑے سنہری کہ کلا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہرگز نہیں، انا معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیادین، وہ کوئی راہ دکھائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسا ماری اور پانی نے اپنی سطح توڑی ہے، اپنا جو لا فزکس کا لا ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، ہم بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں فزکس کا لا، کہ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. لیکن اللہ نے قانون بنایا نا، اللہ پابند تو نہیں ہو گیا قانون بنانے کے بعد. لہٰذا وہ پانی نے اپنی سطح توڑی ہے، دو پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا پانی، اور بیچ سے طریقاً فی البحر یبسا، خوش راستہ ہے کہ جو کہ نکل گیا، پوری بنی اسرائیل وہ نجات پا گئے. تو بہرحال یہ توکل کی اعلی مثال کہ انا مایا ربی سیادین، بے شک میرا رب میرے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے بھی صدیق اکبر سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صدیق اکبر سے کہ تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. پھر اللہ نے کیا کیا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر، اللہ کے رسول پر اپنی سکینت ہے کہ جو کہ نازل کی، سکون اطمینان قلب ہے کہ جو کہ میسر آیا. وایدہ بجنود لم تروها، اور ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جس کو تم نے نہیں دیکھا. دیکھیں ایک لشکر ہوتے ہیں فرشتوں کی شکل میں، اور دیگر بھی اللہ کے لشکر ہیں. جیسے وہاں پر وہ روایت میں آتا ہے نا، کس طرح سے کہ مکڑی نے ایسا جالا بنا ہے، جھٹ پٹ یعنی دہانے پر کھڑے کفار پہنچ گئے ہیں. اور روایت میں آتا ہے اپنے پاؤں پر بھی نگاہ کرتے تو نگاہ پڑ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جھٹ پٹ مکڑی نے جو وہ جالا بنا، اور ایسا جالا کہ جو یعنی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کئی برسوں پہلے یہ جالا ہے کہ جو کہ بنا. اور پھر وہ کبوتر کے جو ہے وہ انڈے اور دینا، وہ بھی روایت میں آتا ہے. بھارت اللہ تعالیٰ نے یہ لشکر ایسے بھیجے کہ وہ اللہ کے رسول کو دیکھ نہیں سکے. اور یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ مٹا دیا. بہرحال فرمایا کہ وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا، اور اللہ نے کفار کی جو بات ہے اس کو پس کر دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ کا جو کلمہ ہے اس کو وہ بلند ہو گیا. اور اللہ کا کلمہ واقعتاً بلند ہونے کو ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کے احکامات کا نفاذ بھی ہونا ہے. اور وہ تاریخ نے بتا دیا واقعتاً کہ کس طرح سے مدینے کی آپ پہنچے ہیں، وہاں کس طرح سے اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا. جاتے ہی دو عرب بڑے قبیلے اوس و خزرج، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، انہوں نے دار اسلام میں داخل ہو گئے. اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں کی مدینے میں جو ہے وہ مدد کی ہے. کس طرح سے بدر پر کیسی زبردست فتح ہے کہ جو کہ نصیب ہوئی. تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ کا کلمہ ہے کہ جو کہ وہی بلند ہو گئے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے کمال حکمت والا. دوبارہ سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ انفرو خفافوں و ثقالا، نکلو چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو. اب یہاں خفافہ، یہ خفیف کی جمع ہے، اور ثقیل کی جمع ثقالا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یہ ظاہری اعتبار سے بھی مراد لیا گیا ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی مراد لیا گیا ہے. معنوی اعتبار سے مراد کیا ہے کہ چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، مطلب کیا ہے کہ طبیعت آمادہ ہو یا طبیعت پر جبر کرنا پڑے، اب تمہیں نکلنا ہے، نفیر عام ہے، اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہے. اور یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے چاہے ساز و سامان کم ہو چاہے زیادہ ہو، نکلو اللہ کے راستے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو جانو. لو کان عرضا قریبا، اب یہ منافقانہ جو بھی ان کو جان اور مال بڑی پیاری ہوتی ہے، یہ نفاق کی علامت ہے. یعنی یہ کسی گروہ میں نہیں ہوتے. کلمہ تو پڑھا انہوں نے لیکن دین کے تقاضوں سے جب یہ پیچھے ہٹے اور جان اور مال ہی ہے کہ جو کہ بڑی عزیز ہو گئی, تو یہ نقشہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ لو کان ارضاً قریبا, اگر تو مال غنیمت قریب ہوتا, یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا کہ بھئی بڑی آسانی سے یہ تبوک فتح ہو جائے گا اور بڑا قریب ہے, مال غنیمت آسانی سے مل جاتا. وہ سفراً قاصدا, اور یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا اور آسان ہوتا, لتباؤک, تو نبی یہ آپ کی پیروی کر جاتے, آپ کے ساتھ ہو جاتے. لیکن ولکن باؤدت علیہم الشقہ, لیکن ان پر تو بڑی بھاری ہے دور کی مسافت, یعنی یہ 800-900 میل, شدید گرمی, قحط کا معاملہ, کھانے پینے کو بھی کچھ زیادہ نہیں, سواری بھی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے, لہٰذا یہ سفر کی جو مشقت ہے ان پر بڑی بھاری ہے کہ جو کہ گزرے. وسیحلفون باللہ, اور یہ انقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ لو استطعنا لخرجنا معکم, کہ اگر ہماری استطاعت ہوتی تو اے مسلمانوں ہم لازمن تمہارے ساتھ نکلتے, یعنی یہ ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں اور یہ ہے وہ ہے بڑے, یعنی انہوں نے یعنی عذر ہیں کہ جو کہ جھوٹے عذر وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی کہ اگر ہماری استطاعت ہوتی تو ہم لازمن تمہارے ساتھ جو وہ نکلتے. یو لے کون انفسہم, یہ اللہ کا تبصرہ ہے کہ یہ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہہ کے, ان کا ساتھ نہ دے کے اس موقع پر جبکہ نفیر عام ہو چکی, سب کو نکلنا تھا جو جنگ کے قابل ہیں, تو لہٰذا اگر یہ نہیں نکل رہے تو یہ اپنی جانوں ہی کو ہلاک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس منافقانہ طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا کہ واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے کہ انہم لکاذبون, کہ بے شک یقیناً یہ منافق کیا ہیں, یہی جو ہے وہ جھوٹے ہیں. اور منافق کی جو چار نشانی اللہ کے رسول نے بتائی ہیں ان میں سے یہی نشانی یہی ہے نا, یعنی جب بات کرے تو جھوٹ بولے. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ دین کی خاطر جو بھی قربانیوں کا تقاضا آتا ہے یہ تو آئینے کے طور پر ہمیں رکھنا ہے. آج دین کیا ہم سے تقاضا نہیں کرتا؟ کیا دین جو ہے وہ رہتی انسانیت تک کے لیے نہیں آیا؟ یہ دین تقاضا کرتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اسے غالب کرنا ہے, اور غالب کرنے والے کون ہیں؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری. اور یہ دین کے غلبے کی جدوجہد یہ بغیر اجتماعیت کے ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں, یعنی یہ انبیاء اور رسولوں سے بغیر اجتماعیت کے یہ کام نہیں ہوا, تو ہما شما کون ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. رمضان گزرا ہے, رمضان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تقویٰ کی دولت ہے کہ جو کہ عطا فرمائی ہے, قرآن مجید سے جو ہے وہ ہمارا تعلق قائم ہوا ہے, ہم نے وہ پورے واقعات کی جنہوں نے دورت میں قرآن کی خلاصہ مضامین قرآن میں شرکت کی ہے, یہ مضامین سامنے آئے ہیں. تو اگر تو ہمارے اندر ابھی بھی تحریک پیدا نہیں ہوئی کسی اجتماعیت سے جڑ کر دین کے غلبے کی کوشش میں ہم متحرک ہو جائیں, اگر یہ کیفیت ابھی بھی پیدا نہیں تو بہرحال یہ الارمنگ سچویشن ہے. یعنی یہ اکیلے زندگی گزارنا یہ ارکان اسلام میں بھی پسندیدہ نہیں. ارکان اسلام جو پانچ ہیں یعنی کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات, تو کیا خیال ہے آپ نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی عذر کے؟ نہیں پڑھ سکتے, اجتماعیت لازمی ہے. کیا حج جو ہے وہ آپ انفرادی طور پر جا کے کر سکتے ہیں؟ نہیں, پوری اجتماعیت ہے, جتنے بھی مسلمان ہیں حج کے دنوں میں انہیں حج کرنا ہے. اسی طرح روزہ ہے, رمضان میں فرض روزے ہیں کہ جو کہ سب کو رکھنے, اجتماعیت اجتماعیت نظر آتی. لہٰذا اگر ہماری یہ خام خیالی ہے کہ دین بس وہ ایسے ہی غالب ہو جائے گا اور ہم اپنے کاروبار میں مس رہے ہیں, اور یہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ جکڑے جائیں, مال و دولت, بینک بیلنس, بیوی بچے, بس ان کا پیٹ جو ہے وہ پالنا, بس یہی فکر ہے کہ جو کہ لاحق ہو جائیں, تو پھر تو یہ جانور بھی کرتا ہے. انسان اور جانور میں بہرحال فرق ہے, اور اپنی حیثیت ہمیں پہچاننی چاہیے, اپنا رتبہ پہچاننا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.